أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت سورہ روم میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, یہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی, اللہ کی نعمت کی, اللہ کی وحدت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان یرسل الریاح, کہ اللہ تعالی ہواؤں کو بھیجتے ہیں. مبشرات, ایسی ہوائیں جو خوشخبری لانے والی ہوائیں ہیں, یعنی بارش کی خوشخبری, اچھے موسم کی خوشخبری. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ, اللہ تعالیٰ جو ہوائیں بھیجتے ہیں خوشخبریوں والی, یہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا آپ لوگوں کو مزہ چکھائے, بتائیں اللہ تعالیٰ کہ میری رحمت کیسی ہے, کتنی گرمی پڑ رہی ہو لیکن جب ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے شروع ہوتے ہیں, آسمان سے آنے والی بارش نازل ہوتی ہے, وہ ایک کہنے کو وہ بارش ہوتی ہے لیکن کتنی بے شمار نعمتوں کو جامع ہوتی ہے. موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے, گرمی کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے, طرح طرح کی بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں وہ بیماریاں بارش کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. زمینوں میں بارش کا پانی آتا ہے تو وہ زمینیں آباد ہو جاتی ہیں, قحط سالی کا خاتمہ ہوتا ہے, لوگوں کو پینے کا پانی نصیب ہوتا ہے, موسم بہتر ہوتا ہے، صحتیں اچھی ہوتی ہیں، ایک نعمت سے ہزار چیزیں وجود میں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، کہ بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ہواؤں کو، وہ ہوائیں بھی کیسی ہیں، خوشخبریاں لانے والی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائیں، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں، پانی کے جہاز، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، اور تم جب رزق پیدا ہوگا، کھیتی باڑی وجود میں آئے گی، طرح طرح کی نباتات چیزیں وجود میں آئیں گی، تو بے شمار انسانوں کو رزق کے مواقع میسر آئیں گے. کوئی کھائے گا، کوئی بیچے گا، کوئی اس سے کمائے گا، کوئی بیچ میں واسطہ بنے گا. ایک چیز جب پیدا ہوتی ہے، کتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رزق پھیلاتے ہیں، تو اس کو فرماتے ہیں کہ ولی تب تب من فضلی، اور تاکہ تم اللہ کے فضل سے، تاکہ تم لوگ تلاش کرو اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، اور تم لوگ تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ولقد ارسلنا من قبلک، فرمایا کہ ہم نے بھیجا اپنی جانب سے رسولوں کو، علاقوں میں ہی اپنی قوموں کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہر امت کے پاس، ہر قوم کے پاس اللہ نے رسول بھیجے. فجاؤہم بالبینات، وہ رسول اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آئے. فانتقمنا من الذین اجرموا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسولوں کی بات کو مانا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے رسولوں کی بات کو مانا نہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کے حکم کو مان کر مسلمان ہو گئے، کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے نہیں، اپنی چلاتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے سرکشی دکھاتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے وہ سر نہیں جھکاتے بلکہ تکبر میں اکڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جن لوگوں نے جرم کیے. جرم کرنے سے مراد یہ کہ اللہ کی بات نہیں مانی، کفر اختیار کیا. اور جب ہم نے انتقام لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں سے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم مومنین کی کیا کریں، مدد کریں. ہمارے اوپر یہ بات حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنین کی مدد فرماتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مجرموں کافروں سے انتقام لیا، اور ہمارے ذمے تھا کہ ہم مومنین کی مدد کرتے. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد فرماتے ہیں، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ لیا ہوا ہے. اب مومنین کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کفار کا مقابلہ ہو، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مدد کس کی کرتے ہیں؟ مومنین کی مدد کرتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مدد نہیں کی اور مومنین شکست کھا گئے، ایسا بھی ہوا. چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجاہدین سے کوئی لغزش ہو جاتی تھی، کوئی غلطی ان سے سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو شکست ہو گئی، جیسے غزوہ احد میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اوپر 50 صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مقرر فرمایا، اور ان سے یہ کہا کہ فتح ہو یا شکست، جب تک ہمارا حکم نہ آئے اس جگہ سے ہٹنا نہیں. لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مال غنیمت جمع ہونا شروع ہوا، تو یہ حضرات سے بس یہ چوک ہو گئی کہ یہ سمجھے کہ اب تو فتح ہو گئی، بس اب ہم ہٹ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر وہ ہٹ گئے. تو وہ جیتی ہوئی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو شکست میں تبدیل ہو گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ مسلمان ہونے کے بعد اپنا واقعہ بیان یہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے موقع پر میں نے یہ ذہن میں یہ راستہ تھا کہ اگر ہمیں شکست ہوئی تو پلٹ کر ہم ادھر سے آ کے حملہ کر دیں گے. اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جنگی بصیرت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی 50 صحابہ کرام کو اس گھاٹی پہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ تاکہ اگر پلٹ کر کبھی حملہ ہوگا تو یہاں سے ہوگا, یہاں پہلے سے ایک جماعت صحابہ کرام کی موجود تھی. حضرت خالد فرماتے کہ جب ہم وہاں پر شکست ہمیں ہوئی اور ہم پلٹ کر اپنی اس جگہ سے میں آیا تو وہ جگہ خالی ملی, میں نے وہاں سے آ کے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی فتح اور شکست میں بدل گئی. قرآن پاک میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, تو ان لوگوں سے یعنی شیطان نے ان لوگوں کو لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کی غلطی کے سبب سے. تو اللہ تعالی ہمیشہ مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں اور اسی مدد کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی مسلمانوں کو طاقت کے بلبوتے پہ شکست نہیں ہوئی. آج تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, طاقت کی وجہ سے کوئی شکست نہیں دے سکا. یہ تاریخ صحابہ کرام کی نہیں ہے, یہ تاریخ تابعین اور تبع تابعین کی نہیں ہے, یہ تاریخ خلافتوں کی نہیں ہے, یہ تاریخ آج کی بھی ہے. مسلمانوں کو کوئی طاقت سے شکست نہیں دے سکا. مسلمانوں کو شکستیں دو وجہ سے ہوئی ہیں, یا تو اپنی بدعمالی کی وجہ سے یا غداری کی وجہ سے. غداری کی وجہ سے شکست ہوئی یا بدعمالی کی وجہ سے شکست ہوئی, طاقت سے شکست نہیں ہے مسلمانوں کو. آپ دیکھیے غزوہ احد میں اس لیے شکست ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان, حالانکہ صحابہ کرام نے ارادہ نہیں کیا تھا, بس غلطی ہو گئی ان سے, ایک ہو گئی ایک بات, لیکن فتح شکست میں بدل گئی. بعد کی تمام جنگوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے یا تو اعمال کی خرابی تھی یا غداری تھی. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہمیشہ مدد فرمائی جہاد کے موقع پر. آپ 1965 میں دیکھیں, لیکن جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں, ہم تو اس وقت تھے نہیں, لیکن جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی مظہر اور اللہ کی نصرت کا ایک ذریعہ تھا. لیکن 1971 کی جنگ میں وہی فوج تھی, وہی پاکستان تھا, وہاں شکست ہو گئی, اس لیے کہ غداری ہو گئی یا کیا مسئلے پیش آئے. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی, ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی تو کیا تھی, ایک ٹیپو سلطان 3 محاذوں پہ لڑ رہے تھے, انگریزوں سے لڑ رہے تھے, مرہٹوں سے لڑ رہے تھے اور نظام حیدرآباد سے لڑ رہے تھے, اور تینوں کو انہوں نے شکست سے دوچار کر دیا تھا, لیکن اپنے ساتھیوں کی غداری سے مار کھا گئے. اور ایک مثال نہیں ہے, بے شمار مثالیں ہیں کہ جب مسلمانوں نے اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا, کبھی مسلمانوں کو بڑی سے بڑی طاقتیں بھی آ گئیں, انہوں نے مسلمانوں کو شکست نہیں دی. میں آپ سے ابھی کہتا ہوں, آپ افغانستان کی جنگ کو لے لیں, آپ افغانستان کے جہاد کو لے لیں, آپ 1979 میں جہاد شروع ہوا روس کے خلاف, روس سپر پاور طاقت. جب جہاد شروع ہوا تو ساری دنیا حیران تھی, انگوش بدندہ تھی کہ یہ افغان مجاہدین کریں گے کیا, روس سے کون ٹکر لے سکتا ہے, وہ تو سمرقند کو فتح کر لیا, بخارا کو فتح کر لیا, ازبکستان, تاجکستان, کرغیزستان کو فتح کر لیا, یہ کہاں افغانستان کے لوگ اس سے جا کر لڑیں گے. لیکن دنیا جانتی ہے کہ کہاں وہ جہاد شروع ہوا اور ایک سپر پاور طاقت نے گھٹنے ٹیک دی. ابھی وہ شکست سے پوری طرح دوچار نہیں ہوا تھا کہ دوسری سپر پاور طاقت کود پڑی میدان میں, اور وہ اکیلے نہیں کودی بلکہ پوری دنیا کے طاقتور ممالک نیٹو کی افواج کے ساتھ میدان میں آئی, اور دنیا نے یہ تماشا بھی دیکھ لیا, یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ انہی کمزور ترین لوگ, انہی لڑ لڑ کے بے حال شدہ لوگ, انہوں نے ان بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو شکست دے دی. آج دنیا جانتی ہے کہ شکست ہو گئی دوسری سپر پاور کو بھی. تو کیا طاقت کے بلبوتے سے ہرایا مسلمانوں نے؟ نہیں, یہ اللہ کی نصرت تھی, اس کے علاوہ اس کی کوئی آپ تعبیر نہیں کر سکتے. قرآن کریم کی آیات یہی بتاتی ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت فرماتے فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم مجرم لوگوں سے کافروں سے انتقام لیں گے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد کرتے ہیں، ہر قدم پر مومنین کی مدد ہوتی ہے. ہم لوگ خود اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں، ہم خود اگر اللہ کے احکامات کے اوپر پورا عمل کریں تو کوئی ہمیں طاقت کے بلبوتے پر ہرانے والا نہیں ہے. ہماری اپنی بدعملی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی خرابی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی مدد سے دور ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھیے ہمارے موجودہ ماحول میں اور معاشرے میں کتنی بے حیائی عام ہے. کسی ایک مشہور، اس کا سر سلطان صلاح الدین ایوبی فرمایا کرتے تھے کہ جب کفار سے کوئی جنگ فتح نہیں ہوتی، کوئی قوم فتح نہیں ہوتی، تو ان کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے وہ یہ کام کر دیا کرتے تھے کہ اس قوم میں فحاشی اور عریانی پھیلا دیا کرتے تھے، لوگ اس کے اندر لگتے تھے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے پچھلے زمانوں کے اندر بھی اس کی بہت مثالیں ہیں کہ کسی جنگ کے موقع پر دشمنوں نے یہ چال چلی کہ مسلمان مجاہدین کی فوج میں کچھ ایسے عورتوں کو بھیج دیا جو غالب قسم کی عورتیں تھیں، فاحشہ عورتیں تھیں. بہت سارے تو بچ گئے، نہیں گناہ میں مبتلا ہوئے، لیکن بعض گناہ میں مبتلا ہو گئے، ان کی وجہ سے ان کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی. تو جو بے حیائی ہے، بدعملی ہے، اس کے علاوہ دیگر گناہ ہیں، وہ گناہ اور بدعملی وہ انسانوں کو اللہ رب العزت کی اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کرتی. آج آپ دیکھیے پورا عالم اسلام جس تکلیف کا شکار ہے، پورا عالم اسلام جس پکڑ کا شکار ہے، اس کے اندر جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بدعملی بہت زیادہ پھیلی ہوئی، بے حیائی اور یعنی فحاشی بہت زیادہ پھیلی ہوئی، موبائلوں کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، بے پردگی کے ذریعے، عورتوں مردوں کا اختلاط، نامحرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی وجہ سے جو گناہ ہیں اور طرح طرح کے جو معصیتیں ہیں جو وجود میں آتی ہیں، وہ در حقیقت اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا ذریعہ. اور یہ دشمن کی چالیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کام، اس کام میں اگر لوگ مبتلا ہوئے تو اس کام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی. آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں مخلوط کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، خواتین کے لباس کیسے کیسے ہلکے سے ہلکے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مردوں کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لڑکیاں آزادانہ لڑکوں کے ساتھ اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، آنا ہے جانا ہے. آفیسز میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ نامحرموں کے ساتھ سفر کرتی ہیں، کئی کئی دن کے سفر ان کے چلتے ہیں، ملکی بھی اور غیر ملکی بھی. پھر نیٹ کے اوپر دنیا کی ہر خرابی میسر ہے. آپ اور ہم ان خرابیوں کو واعظ و نصیحت سے نہیں روک سکتے جب تک کہ ان کے لیے ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی نہ کریں، اپنے گھر میں ہم اس کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق مقرر نہ کریں. کیونکہ اس میں اگر مبتلا ہو گئے ہم لوگ، اس بدکاری میں، اس فحاشی میں، اس عریانی میں، اس بے راہ روی میں، تو یاد رکھیے یہ چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں. میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہی عالم اسلام ماضی میں بھی تھا، یہی عالم اسلام آج بھی ہے، یہی عالم اسلام وہ بھی تھا کہ پوری دنیا کی طاقتیں آ کر لرستی تھی مسلمان بادشاہوں کے پاس آئے، لرستی تھی کہ جی ہم جا رہے ہیں فلاں بادشاہ سے ملنے کے لیے. اور اللہ رب العزت میں مسلمان بادشاہوں کا، مسلمانوں کا اتنا رعب ان کفار کے دلوں پہ قائم فرمایا ہوا تھا کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. لیکن جو جو مسلمان اپنے طریقے سے ہٹے اور غیر مسلموں کے طریقوں کو انہوں نے اختیار کیا اور غیر مسلموں کی نقالی شروع کی، ان غیر مسلموں کی نقالی میں اپنا فخر سمجھا، غیر مسلموں کی زبان بولنے میں، غیر مسلموں کی معاشرت اپنانے میں، غیر مسلموں کے طور طریقوں کو لینے میں، جتنا مسلمان آگے بڑھے اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے گئے. آج کہنوں کو اتنا بڑا عالم اسلام ہے جس کے اندر کروڑوں کی آبادیاں ہیں، لیکن دشمنوں کی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے بڑے عالم اسلام سے. اس لیے ان کو معلوم ہے کہ ذہنی طور پر غلام ہو گئے، ذہنی طور پر مرعوب ہو گئے. وہ ہمارے لباس میں، ہماری پوشاک میں، ہمارے طور طریقوں میں، ہماری معاشرت میں، یہ ہمارے مزاج کے ڈھالے ہوئے لوگ ہیں. تو کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ کہاں سے آئے گی اللہ کی رحمت؟ اللہ کی رحمت تو اللہ کے ماننے سے آتی ہے. جتنا مسلمان اپنے طور طریقے پر کاربند ہوگا، جتنے اپنے گھروں میں دین پر عمل ہوگا، جتنے اپنے طریقوں کے اوپر شریعت پر عمل ہوگا، اتنا ہی دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ رعب پیدا فرماتے ہیں. آج یہ القدس ہے جس کے اوپر لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح فرمایا تھا. شام کی فتوحات کا سلسلہ چلا، پہلے غزوہ موتا ہوا، موتا کے بعد یرموک ہوا، یرموک کے بعد پھر القدس فتح ہوا. ایک جنگوں کا سلسلہ تھا، اور اس زمانے کا جو شام تھا، وہ شام جو تھا وہ سپر پاور طاقت تھا، وہ کوئی معمولی ملک نہیں تھا. ملک شام عیسائیوں کا پایا تخت تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جہاد کا آغاز کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. پھر پہلا غزوہ موتا ہوا جس کے اندر حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد یرموک ہوئی. یرموک کے بعد پھر لشکر چلا، القدس فتح ہوا. جب القدس فتح ہوا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم القدس کی چابیاں مسلمانوں کے لیڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یا ان کی طرف نامزد کوئی جو بھی گورنر تھے، ان کو ہم چابیاں حوالے نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو چیز دیکھی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ القدس کا جو حلیہ لکھا ہے جو ان کے لیڈر سے، وہ یہ حلیہ نہیں ہے، وہ حلیہ کا آدمی آپ کے امیر المومنین، ان کو بلائیں، القدس کی چابیاں ہم ان کو دیں گے، لیکن ہم عیسائیوں کو القدس کی چابیاں نہیں دیں گے، بیت المقدس کی چابی ان کو نہیں دیں گے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے سفر کر کے، کہاں ملک شام، بیت المقدس، کہاں مدینہ طیبہ. ایک مہینے کی مسافت بنتی تھی اس زمانے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو ان کے جسم کے اوپر پیوند لگے ہوئے کپڑے تھے، اور جو غلام تھا اس کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ تھا کہ کچھ دیر غلام چلتا تھا اور آپ بیٹھتے تھے اونٹ کے اوپر، کچھ دیر آپ اتر کر پیدل چلتے تھے نکیل پکڑ کر، تو غلام اوپر بیٹھ کے چلتا تھا. جس وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے تو غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمین، خلیفہ ثانی، پوری مسلمانوں کی سلطنت کے سربراہ، وہ اس حال میں داخل ہو رہے ہیں کہ غلام اوپر بیٹھا ہے اور آپ نکیل لے کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. آج ہمارے بادشاہوں کے آپ طور طریقے کو دیکھیں، کس کروفر کے ساتھ کسی ملک میں، کسی شہر میں پہنچتے ہیں، لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور وہاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنی بڑی خلافت کا مالک اس طرح بیٹھا چلا آ رہا ہے کہ پیبند لگے کپڑے ہیں، غلام اونٹ پر بیٹھا ہے، وہ نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں. جس وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے تمام یہودیوں نے کہا کہ یہی وہ انسان ہے جس کے بارے میں ہمارے یہاں لکھا، علم حلیہ اس کا یہ وہی ہے جو ہم نے ہمارے ہاں لکھا ہوا. چنانچہ مذاکرات ہوئے اور بیت المقدس کی چابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئی. یہ چھوٹے صحابہ کرام ہوتے تھے، یہ کوئی لمبی چوڑی ان کی فوجیں نہیں ہوتی تھی، کوئی لمبے چوڑے ان کے کوئی ساز و سامان نہیں ہوتے تھے. تلواریں بھی ایسی کہ پتھروں کو باندھ باندھ کر تو انہوں نے تلواروں کا دستے بنائے ہوئے ہوتے تھے. لیکن بات کیا تھی؟ اللہ کی نصرت، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. اور اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے؟ اللہ کی نصرت آتی اللہ کا حکم ماننے سے آتی ہے. اللہ کے آگے سینہ زوری کرنے سے نہیں اللہ کی نصرت آیا کرتی. آج پورا عالم اسلام ہم کو یوں لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے, ہم کہتے ہیں ہم کام کون سے اللہ کو راضی کرنے والے کر رہے ہیں. کھانے میں آپ دیکھیے ہم دو طرح سے حرام چیزیں کھاتے ہیں, ایک ہماری آمدنیوں میں حرام شامل ہوتا ہے, کہیں سود کا پیسہ شامل ہے, کہیں رشوت کا پیسہ شامل ہے, کہیں چوریوں کا پیسہ شامل ہے, کہیں جھوٹ بول کر کمایا ہوا پیسہ شامل ہے, کہیں دھوکہ دے کر کمایا ہوا پیسہ شامل ہے. بھرے پڑے بازار دھوکے بازیوں سے, جھوٹ سے, دغا بازیوں سے, خاندان کے خاندان بھرے پڑے ہیں, میراث تقسیم نہیں کی, جس کے ہاتھ میں جو چیز لگ گئی میراث کو ہڑپ کر گیا. باپ بھائی نے بہن کا حق مار لیا, بہن نے بھائی کا حق لے لیا, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا حق دبا لیا. بھرا پڑا ہے خاندانی نظام ہمارے ہاں ان چیزوں سے. ایک طرف یہ حرام چیزیں ہماری آمدنیوں میں شامل, دوسری طرف جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے انگریڈینٹ کیا لکھے ہوئے, اجزاء ترکیبی کیا ہیں, کون سی چیز سور کی بنی ہوئی ہے, کون سی چیز میں سور کی چربی شامل ہے, کون سا گوشت ہم کھا رہے ہیں تو حلال ہے کہ حلال نہیں ہے, کون سی چاکلیٹیں, ٹافیاں اور کون سی آئس کریمیں, ہر ایک کے اندر اگر آپ اس کے پڑھیں آپ کو اس میں سے بے شمار چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں, لیکن ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو دو طرف سے حرام ہماری چیزوں میں شامل ہو رہا ہے, ایک آمدنی میں حرام شامل, اور جو چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں ان میں سے ہم کون سی حلال کھاتے ہیں کون سی حلال نہیں کھاتے. اب مجھے بتائیے جب اتنا حرام معاشرے میں شامل ہو, اتنا جھوٹ معاشرے میں پھیلا ہو, اس معاشرے میں بے پردگی عام ہو, اس معاشرے میں بد نظری عام ہو, اس معاشرے میں گانے باجے فلمیں ڈانس عام ہو, مرد و عورتوں کا اختلاط عام ہو, پھر ہم مدد تمنائیں کریں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر اترے گی, کہاں سے اترے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بعض لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب, فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ فانا استجاب له, میں کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں, اکلہ حرام وشربہ حرام ولباسہ حرام, کھانا اس کا حرام کا, پینا اس کا حرام کا, لباس اس کا حرام کا, کہاں سے دعائیں قبول ہوں. مدد تو اللہ کے ماننے سے آتی ہے, ہم جس ماحول میں ہیں, ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں, کم از کم ہم اپنے حد تک, ہم دوسروں کو بھی کہیں لیکن سب سے پہلے اپنی حد تک ہم اس بات کا اہتمام کریں. اگر ہر گھر میں یہ اہتمام شروع ہو جائے, ہر گھر کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے, تو پتہ نہیں کتنے گھرانے اس گناہوں کی دلدل سے نکل آئے. اس کا اہتمام کریں کہ ہم فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے کی فکر کریں. مشکوک چیز کھانے میں, حرام چیز ہمارے کھانے میں کوئی نہ آئے, کوئی حرام چیز نہ آئے, نہ آمدنیوں میں کوئی حرام شامل ہو اور نہ ایسی مشکوک چیزیں گھروں میں ہمارے گھروں میں آئیں جس کے حلال حرام ہونے کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو. ہم اس کا اہتمام تو کر کے دیکھیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی فی المال اختیار کرو. فرماتے لوگ عبادتوں میں تو تقوی اختیار کرتے ہیں لیکن مال کے اندر تقوی اختیار نہیں کرتے. فرمایا کرتے تھے کہ مال کے اندر تقوی اختیار کرو, وہ سب سے زیادہ خیر و برکت لانے والی چیز ہے. مشکوک مال, ایسا مال جس کے اندر حرام شامل ہو, وہ سب سے زیادہ تباہیوں کا باعث ہے. اس کو آج ہمارے معاشرہ عجیب ہو گیا. ہم لوگ اور گناہوں کو تو, چور کو تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ کیا, لیکن جھوٹ بول کر دھوکہ دینے والے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے, سود لینے والے کو تو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے, رشوت کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے, جہاں سے دل چاہے پیسہ آ جائے. آج اتنی بیماریاں معاشرے میں پھیلی ہوئی, اتنی دشمنیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی, اتنی بے راہ روی معاشرے میں پھیلی ہوئی, تو کہاں سے اللہ کی نصرت آئی. یہ جو فرمایا نا قرآن کریم نے, وقان حقاً علینا نصر المومنین, ہماری ذمہ داری ہے مومنین کی مدد کرنا, مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مومنین مراد ہیں جو اللہ کا حکم مان کر چل رہے ہیں. قدم قدم پر نافرمانی کرنے والے, قدم قدم پر اللہ کا حکم روندنے والے, ان کی مدد نہیں ہوا کرتی, ان کی نہیں مدد ہوتی. میں اپنے خود بھی اپنے آپ سے مخاطب ہوں, آپ سے بھی یہ بات کہتا ہوں, ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, کہ دیکھیے عبرت کے لیے ہم قرآن کریم کے پرانے واقعات میں نہ جائیں. عبرت کے لیے آپ کے پڑوس کے ممالک کافی ہیں، موجودہ زمانے کے پڑوس کے ممالک کافی ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا پرانے قصے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہیں، آپ اپنے زمانے سے عبرت حاصل کریں. ملک شام کو آپ دیکھیے، فلسطین کو آپ دیکھیے، آپ کشمیر کو آپ دیکھیے، عراق کو آپ دیکھیے، یمن کو آپ دیکھیے، یہ اب وہ ملک ہے جو چند سالوں میں ہمارے آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہی و بربادی کا شکار ہو گئے. برما کے مسلمانوں کو آپ دیکھیے، ایک مثال ہے آپ کے سامنے. ہر ملک کے اندر لاکھوں انسان اس وقت بے یار و مددگار پڑا ہے، ہر ملک کے اندر انگنت انسان جو ہے وہ اپنے گھر سے بے گھر ہے، ہر ملک کے اندر ایسے لوگوں کی کثرت ہے، ایسے بچوں کی کثرت ہے جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے، جن کا اتا نہ پتا کہ ماں باپ کہاں چلے گئے. کتنی عورتیں ہیں، کتنی بچیاں ہیں جن کا ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ اپنے محلے اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ دوسرے ملک میں پہنچ گئے. تو یہ عبرت کی چیزیں ہیں، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی سے، پھر اللہ کی بھی پکڑ آتی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں رزق دینے والا، میں تمہیں پالنے والا، میں تمہیں سب کچھ کرنے والا، لیکن تم میرے حکم ماننے کے لیے تو تیار ہو رہے. تو پھر اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کوئی برا وقت کسی قوم کے اوپر نہ آ جائے. ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، اللہ رب العزت ہمارے اس مسئلے کو اور ہماری اس خرابی کو اللہ رب العزت ختم فرما دے، ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو بھی محفوظ فرمائے. وہ جرم وہ ہے جو قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جرم تھا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، پیسے پورے لے لیتے تھے اور چیز پوری نہیں دیتے تھے، یا پوری نہ دینے کا مطلب یہ کہ اچھی کوالٹی کی چیز کے پیسے لے لیے، گھٹیا کوالٹی کی چیز پکڑا دی، کوئی اچھی چیز کو بری چیز کے ساتھ مکس کر دیا، جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پیسے ایک نمبر کوالٹی کے لے لیے، اس میں دو نمبر کوالٹی بھی مکس ہے. دن رات کا مسئلہ ہے، ہر جگہ کا مسئلہ ہے، پوری قوم ہم کا ہمارے یہاں کا مسئلہ یہی ہے، ناپ تول میں کمی. یہ قوم شعیب علیہ السلام والسلام کا جرم تھا. پیسے پورے لے لو، مال پورا نہ دو، پیسے پورے لے لو، کام نہ کرو، دھوکہ کرو، جھوٹ بولو، دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، یہ اس قوم کا جرم تھا. اللہ رب العزت نے پورا واقعہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور ہمارے درس کے اندر بھی وہ واقعہ گزرا ہے جب ہم نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے پڑھے پیچھے. اس قوم کا حال کیا کیا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا، کہ پوری قوم کے اوپر شدید گرمی نازل ہوئی، اتنی تیز گرمی پڑی کہ پوری قوم حال سے بے حال ہو گئی. انہوں نے، پوری قوم نے دیکھا کہ اچانک بادل آنے شروع ہوئے، سب لوگ خوش ہو گئے کہ چلو جی یہ بادل آئے ہیں، ہم اس کے نیچے جمع ہوں تو سایہ بھی ہوگا، ٹھنڈی ہوائیں بھی ہوں گی. پوری قوم جا کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی. جب اس کے نیچے جمع ہوئی، پوری قوم جب جمع ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اوپر سے آگ برسائی اور پوری قوم ختم ہو کے رہ گئی. یہ وادی شعیب کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. قرآن پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ. ان کا جرم یہ تھا، یہی جرم آج ہماری قوم کا بھی ہے، ہم لوگ بھی اسی جرم کا شکار ہیں. ہمارے ہاں بدعملی اس کی بہت زیادہ، اور اس کی طرف ہم لوگوں کو توجہ نہیں ہوتی کہ ہماری آمدنی حلال ہو، ہماری آمدنی پاک ہو. آمدنی پاک ہونے کے دو ذریعے میں نے عرض کیے، ایک پاک ہونے کا مطلب یہ کہ جو کمایا جائے پیسہ وہ حلال ہو، اور جس چیز کو ہم استعمال کریں، کھائیں پیئیں، وہ چیز حلال ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آمدنی تو حلال ہے لیکن جس چیز کو کھایا وہ مشکوک ہے. اس کا جب تک ہم اہتمام نہیں کریں گے، حلال پیسہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن خوشیاں لانے والا، راحتیں لانے والا ہوتا. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مالدار وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، وہ مالدار نہیں. فرمایا کرتے تھے مالدار وہ انسان ہے جس کے پیسے میں اللہ رب العزت برکت ڈال دے، وہ مالدار انسان. برکت الگ چیز ہے، مال کی کثرت الگ چیز ہے. مال کی کثرت سے برکت ہونا ضروری نہیں ہوتا، مال کی کثرت سے برکت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مال تو بہت ہے لیکن پریشانیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، بیماریاں ہیں، کس کام کا ہے وہ مال، کس کام کے ہیں وہ بنگلے، کس کام کی ہیں وہ گاڑیاں، جو سب کچھ ہو کر بھی انسان کو چین و سکون نصیب نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا پیسہ ہو لیکن وہ پیسہ گھروں میں خوشیاں لانے والا ہو، آدمی گھر میں پہنچے بیوی بچے ہنستے مسکراتے کھیلتے بھی ملے، کوئی پریشانی کی بات سننے کو نہ ملے، سب خوش ہو کر مل رہے ہو، اس سے زیادہ کتنی بڑی نعمت ہے انسان. کھانے کے وقت میں کھانا کھائیں خوش ہو کر، سونے کے وقت میں نیند آئے اطمینان سے انسان سو جائے، محبتیں ہوں، پیار ہو. میں کہتا ہوں ایسے انسان کو اگر دال سے روٹی مل جائے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، بہتر ہے وہ انسان اس مالدار سے جس مالدار کے پاس دولت ہو لیکن کوئی چیز میسر نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں برکت کی دعا مانگی، کثرت کی دعا نہیں مانگی. اللہم، حدیث دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما اس مال میں جو آپ نے مجھ کو عطا فرمایا، وبارک لی فیہ، اور اے اللہ مجھ کو اس مال میں برکت عطا فرما، قناعت دے دے، برکت دے دے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی ہمیں تعلیم دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو چیزوں کی دعا مانگو، مال میں قناعت کی اور مال میں برکت. اگر قناعت نہ ہو، ارب پتی انسان بھی فقیر ہے. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ جتنا اللہ نے دے دیا عزت کے ساتھ مطمئن ہو گیا. ایک ارب پتی آدمی ہو، قناعت نہ ہو، وہ تو پریشان ہے، اس میں اور غریب میں کیا فرق ہے؟ اور دوسری برکت، برکت کیا ہے؟ خوشیاں لانے والا پیسہ. برکت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی آمدنی میں آپ کی ضرورتیں ساری پوری ہو جائیں، یہ برکت. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ تعلیم دی کہ اپنی زندگیوں کو پرسکون بناؤ. آپ نے کبھی بہت زیادہ مال و دولت کے نہ چکر میں پڑے، نہ آپ نے لوگوں کو تعلیم دی زیادہ چکر میں پڑنے کی. سادہ زندگی اور سکون والی زندگی. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بیرونی ساز و سامان کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اتنا پریشان کر لیتے ہیں کہ اپنا سکون غارت ہو کے رہ جاتا ہے، اپنا سکون ہمارا ختم ہو جاتا ہے. جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے، ایک اس کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر میں کیا ہوتا ہے کہ جی چیزیں نظر آ رہی ہیں، چیزیں موجود ہیں، آپ اس کو لگا لیں، ایک اس کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر ڈلتا ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن چل پورا نظام اسی سافٹ ویئر کے اوپر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کا ایک ظاہر رکھا ہے، ایک باطن رکھا ہے. ظاہر فرمایا کہ اتنا جمع کرو جتنی تمہیں ضرورت ہو. اگر تم نے ظاہر کی چیزوں کو اتنا زیادہ جمع کرنا شروع کر دیا کہ تمہارے اندر کا جو سکون ہے وہ ختم ہو گیا، غارت ہو گیا، تو تمہارے لیے باہر کی چیزیں کبھی تمہیں راحت نہیں پہنچا سکتی. مکان بڑے بڑے بنا لیے، سیاز و سامان بھر لیا، کاروبار پھیلا لیا، اس سے قرضہ لے لیا، اس سے قرضہ لے لیا، اس سے معاملہ، اس سے معاملہ، پیسے جمع کیے تھے سکون کے لیے، سکون ہی غارت ہو کے رہ گیا. اب رات کو نیند آتی ہے تو نیند نہیں آتی، کھانے کے وقت میں بیٹھتے ہیں تو ہر وقت ایک ہال ہے، ہیجان ہے، پریشانی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کہاں گیا اطمینان، کہاں گیا سکون. اس لیے یہ جو ہمارا جو بیرونی جو اندرونی زندگی ہے سکون کی، وہ سکون پیدا ہوتا ہے حلال سے، وہ سکون پیدا ہوتا ہے اتباع سنت سے. قرآن کریم نے اس کو فرمایا دنیا میں کوئی چیز سکون پہچانے والی نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور بس، اس کے علاوہ کسی چیز سے دلوں کو اطمینان نصیب ہونے والا نہیں ہے. مال و دولت کے انبار لگا لیے، قرضے سروں پہ چڑھا لیے، کاروبار کو بڑھا لیا، چاروں طرف لین دین کا سلسلہ شروع ہو گیا، پتہ چلا کہ اسی میں بیماریاں لگ گئی، اسی میں فنا ہو گئے، اسی میں ختم ہو گئے. ارے بھائی، کس کام کا سکون، کس کام کی رغبت، کس کام کا وہ پیسہ جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، راحت کہاں پہنچا رہا ہے؟ اور اسی کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم اللہ سے جنگ مول لیتے ہیں. اسی اللہ بھی ناراض ہوا، خود بھی سکون نہ ملا، پتہ نہیں کیا سوچ کر ہم لگے تھے کن چکروں کے پیچھے. وقت متعین آتا ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جس مال کو جمع کر کر کے اس نے اتنا بڑھایا تھا وہ مال تو یہی پڑا رہ گیا، وہ مال کا مالک رخصت ہو گیا۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے، ہمارے بچوں کو سمجھ میں آ جائے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان۔ یہ دو لفظوں میں کلام پاک میں اللہ نے بات فرما دی، اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے ہم، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان۔ انسان کبھی عمل تو کر کے دیکھے اس بات کے اوپر کہ اللہ کی بات میں جتنا اللہ نے دیا اس پر قناعت رکھے، اپنی زندگی کو سادہ سے سادہ بنائے، پھر آدمی دیکھے کیسا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں سکون دیتے ہیں، کیسا دل میں سکون دیتے ہیں۔ اللہ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے اوپر لازم ہے مومنین کی مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الریاح، فرمانے اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر صحابا، پھر اللہ تعالیٰ وہ جو ہوائیں ہیں وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، اور پھر وہ ہوائیں بادلوں کو آسمان پر پھیلا دیتی ہیں، کیف یشاء، جیس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بادل ہمارے آسمانوں پر ہوتے ہیں، چاروں طرف بادل پھیلے ہیں، یہ ہوائیں، مونسون ہمارے سمندر سے اٹھتا ہے، یہ بخارات ہمارے سمندر سے اٹھتے ہیں، یہ بخارات اوپر جاتے ہیں تو وہ بادل بناتے ہیں، وہ بادل اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چاروں طرف روئی کے گالوں کی طرح حد نگاہ تک ان کو پھیلا دیتے ہیں، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو کیا کر دیتے ہیں، تہ بتہ بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات بادل اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کوئی حد نہیں، بعض اوقات بادل ہلکے ہوتے ہیں، فَتَرَ الْوَدْقَ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش نکلتی ہے، يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، اس کے بیچ سے بارش نکل رہی۔ کہاں یہاں سے بادل اٹھے سمندر سے، مونسون بنا، مونسون بن کر بادل اوپر گئے، اوپر جا کر وہ بادل، وہ مونسون بادل بنے، چاروں طرف بادل پھیلے، اب اس کی نیچ سے اللہ تعالیٰ پانی کو برسا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی مشینیں بنا سکتی ہیں یہ چیز، یہ کوئی فیکٹریاں بناتی ہیں یہ چیز، فرماتے ہیں ہماری قدرت کی نشانی ہے، یہ ہماری کاریگری ہے، کوئی ہماری نقل نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ تعالیٰ انسان کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کے پاس یہ بارش پہنچتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، جب یہ بارش پہنچتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ بارشوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی خوش ہوتا ہے بارش سے کہ چلو جی بارش برسی، ہوائیں ٹھنڈی ہوں گی، گرد و غبار دھلے گا، فضا اچھی ہوگی، خشکی کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں ختم ہوں گی، زمینیں اپنی پیداواروں کو اگلیں گی اور پیدا کریں گی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارش کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ مایوس تھے، اس بات سے مایوس تھے کہ پتہ نہیں بارش کیوں نہیں برس رہی، بارش کب آئے گی، آئے گی یا نہیں آئے گی۔ فَانظُرُوا إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو تو تم صحیح اللہ کی رحمتوں کی طرف، فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، دیکھو تو صحیح اللہ کی مہربانیوں کی طرف، اللہ کی رحمتوں کی طرف۔ کیف یحیی الارض بعد موتھا، کیسے اللہ تعالیٰ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں زمینوں کے مردہ ہونے کے بعد، زمینیں مردہ ہو گئی، ان میں کوئی پیداوار نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اس زمینوں کے اندر سے پیداوار کو پیدا فرماتے ہیں۔ ان ذلک لمحیی الموتا، بے شک وہ اللہ وہی ہے، لمحیی الموتا، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائیں گے۔ جب سارے انسان مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، جتنے رہنے والے انسان ہیں وہ مر چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، فرمایا شک میں مت مبتلا ہونا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے، ہر چیز پر اللہ قادر، ہر چیز، جس طرح اللہ نے پہلی مرتبہ انسانوں کو پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت دوسری مرتبہ بھی انسانوں کو پیدا فرمائے گا۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، دوسری مرتبہ بھی کوئی مشکل نہیں، اور یہ وقت آنا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ گزر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کچھ دنوں تک تو بچے بھی یاد رکھتے ہیں، گھر والے بھی یاد رکھتے ہیں، کچھ دنوں بعد بچے بھی بھول بھال جاتے ہیں، پھر اتنے میں اگلی نسل جوان ہو جاتی ہے، جو بچے چھوٹے تھے یا بعد میں پیدا ہوئے وہ بڑے ہو گئے، وہ نام تو جانتے ہوں گے کہ جی ہمارے دادا کا نام یہ تھا، لیکن پہچانتے بھی نہیں. 50 سال کے بعد انسان یہ بھی نہیں ثابت کر سکتا میں کبھی دنیا میں بھی آیا تھا. کون جانتا ہے دادا کے بعد پڑپوتے اور پڑپوتے کے بعد کے اولادوں کو کون پوچھے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کون ہے. باقی رہنے والی چیز کون سی ہوگی، انسان کے اعمال ہوں گے، یا انسان نے کوئی صدقہ جاریہ کر کے چھوڑ دیا دنیا میں وہ باقی رہے گا، یا کوئی علمی کام کر دیا جس سے دنیا نفع اٹھاتی ہے وہ باقی رہے گا. باقی وجود تو سب انسانوں کے ختم ہو جاتے ہیں، سب مٹ جاتے ہیں. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم بھیجیں ہواؤں کو، فراؤہ مصفرن، ہواؤں سے مراد ہے عام ہوائیں نہیں بلکہ اور قسم کی ہوائیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم زمینوں پر ایسی ہوائیں بھیج دیں جیسے تباہی لانے والی ہوائیں، بربادی لانے والی ہوائیں. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم زمینوں پر اور قسم کی ہواؤں کو بھیج دیں، فراؤہ مصفرن، پھر دیکھیں اپنی کھیتیوں کا تو وہ زرد پڑ گئی آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، یا کوئی اور آفت نازل ہوئی اس کی وجہ سے وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر وہ کھیتیاں زرد پڑ گئی، نزلوا من بعدہ یکفرون، تو وہ لوگ اس کے بعد اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں. یعنی انسان کی عادت بتائی ہے کہ نعمتیں استعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کبھی اس کو یاد نہیں ہوتا میں ایک وقت میں کتنی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں. ہم بھی، ہم میں سے ہر شخص، ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ کہ اگر ہم ابھی گننا شروع کریں نا کہ ہمارے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، آپ سر کے بالوں سے شروع ہو جائیں پیر کے ناخنوں تک، اپنے جسم کو دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں، تو آپ نہیں گن سکتے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں آپ کے اوپر ہیں. پھر آپ باہر کی نعمتوں کو گننا شروع کریں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے کاروبار، اپنی ملازمت کو دیکھیں، اپنے اطمینان، اپنے سکون کو دیکھیں، اپنے اوپر نازل ہونے والی رحمتوں کو دیکھیں، کوئی انسان بھی اللہ کی رحمتوں کو گن سکتا، لا تعد ولا تحصى، نہ گن سکتا ہے نہ شمار کر سکتا. لیکن کوئی خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ گئی، وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتی، ہمیشہ یاد رہتی، کوئی وہ مشکل، کوئی تکلیف وہ ہمیں بھولتی نہیں. اسی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتنی ہوائیں بھیجتے انسان پر، خوشخبریاں آنے والی، جب ہم انسانوں کے پاس کوئی ایسی ہوائیں بھیج دیں جس سے ان کی کھیتیاں زرد پڑ جائیں، لزلوا من بعدہ یکفرون، تو وہ لوگ اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح انسان، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، وہ کہتا ہے میں تو اللہ کی اتنی نمازیں پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا، میں تو اتنے روزے رکھتا ہوں پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا. اب وہ ساری نعمتوں کو بھول گیا اور اپنی ایک تکلیف کو اس کو یہ یاد رہ گیا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان ناشکر بھی اتنا ہی ہے، ساری نعمتیں ایک طرف اور میری دی گئی ایک تکلیف پر وہ ناشکری پر اتارا تھا. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ فرماتے تم لوگ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے. مردے سے مراد ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن سن کر، حدیث سن کر ان کے اوپر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، ویسے کہ ویسے یہ جیسے تھے، کوئی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پڑھی جائیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ گردن جھکا کے سنتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو مانتے بھی ہیں، عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ نے کیا کہا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کوئی ان کے دل پہ اثر ہی نہیں پڑتا، اس کو وہ مراد ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو پکارنا. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیٹ دے کر بھاگ جائیں، یعنی کوئی بات نہ سنیں، آپ ان کو سنا نہیں سکتے، نہ ان کے دلوں کو آپ نرم کر سکتے. چنانچہ کتنے غیر مسلم ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، جن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. کتنے گناہ کرنے والے لوگوں کو آپ سنا دیں، بتا دیں کہ اللہ کی نافرمانی کا یہ وبال ہے، اس گناہ کا یہ وبال ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہیں وہ لوگ. وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، فرمایا آپ اندھے لوگوں کو ان کے بھٹکے ہوئے راستے سے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. جو لوگ اندھے لوگ ہیں اور وہ بھٹک چکے ہیں اللہ کے راستے سے، آپ ان کو ہدایت دینے چاہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. ان تسمعوا الا من یؤمن، آپ تو صرف سنائی نہیں سنائیں گے آپ، یعنی آپ صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو لوگ کے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر. فہم مسلمون، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اور حقیقت میں وہی مسلمان ہیں. آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں، انہی کو آپ قائل کر سکتے ہیں. جو مسلمان ہیں وہی آپ کی بات کو مانیں گے، جو غیر مسلم ہیں وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یا گناہگار ہیں لیکن وہ گناہگار ہونے کے باوجود اپنے گناہوں کو چھوڑ نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ کوئی توجہ نہیں کرتے. دیکھیے، گناہ کو چھوڑنے کے معاملے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور استغفار بھی کرتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر. مراد وہ گناہگار ہیں جو اللہ کا حکم سنتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کا حکم کو نہیں مانیں گے، سینہ زوری دکھاتے. چور ہے وہ اپنی چوری پر لگا ہوا ہے، سود خور ہے وہ اپنے سود خوری پر لگا ہوا ہے، رشوت خور ہے وہ اپنی رشوت کے اوپر لگا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ لوگ مراد ہیں اس گمراہی سے، اس ضلالت سے، جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. جو انسان اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہم کو بنائے. اپنی زندگیوں کو اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، قرآن پاک کی فہم عطا فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے والا، سمجھنے والا اور ماننے والا بنا دیجئے. یا اللہ احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، ہم لوگوں کو بھٹکنے سے محفوظ فرما، ہم لوگوں کو گمراہیوں سے محفوظ فرما، ہم لوگوں کو بدعملیوں سے محفوظ فرما، ہماری آمدنیوں کو حلال فرما. یا اللہ ہم کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کو اپنی رضا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. ہمارے گھروں میں، کسی کے گھر میں جو پریشانی ہے، کسی کے کاروبار میں جو پریشانی ہے، یا اللہ کسی کی ملازمت کے کاموں میں جو پریشانی ہے سب کو ختم فرما. یا اللہ ہم سب کو راحت عطا فرما، چین اور سکون عطا فرما، اطمینان قلبی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت